الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، برادران عزیز، اس درسگاہ حق و حقیقت میں قرآن حکیم یعنی کلام حق اور کتاب حق کی ایک مختصر سی آیت کی روشنی میں ہم نے ایک بہت طویل سفر شروع کیا ہے. آیت مختصر ہے مگر اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں، اس کے دامن میں جو تفصیلات ہیں وہ بے پناہ ہیں. کل کی تمہیدی بحثیں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی، عنوان بحث بھی محفوظ ہوگا. عنوان بحث یہ ہے کہ اساس اسلام. عقیدہ یا حقیقت؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام وہ منفرد، وہ واحد، وہ یکتا، وہ یگانہ مذہب ہے، وہ دین ہے जिसमें असास कोई अकीदा नहीं हकीकत है। ये मारूजा बहुत बहस तलब है, इसलिए बहस तलब है कि दीन शनासी, मजहब शनासी और इस्लाम शनासी के सिलसिले में जितने मुतालआत सामने आए हैं, जितनी स्टडीज सामने आई हैं, उनमें ज्यादातर वो हैं जिनमें इस मफरूजे को तस्लीम करके बात शुरू की गई है कि दीनो मजहब और इल्म और हिकमत या इल्म और फलसफे की राहें बुनियादी तौर पर जुदा जुदा हैं। ये पहले तस्लीम कर लेते हैं फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं आम तौर पर। यानी ये बात गोया मुसल्लमा है दानिश्वरों के नजदीक कि इल्म की बुनियाद, हिकमत की बुनियाद, फलसफे की बुनियाद, साइंस की बुनियाद आजादाना गौर व फिक्र पर है, आजादाना रद्द व कबूल पर है, आजादाना इल्मी तनकीद पर है, आजादाना इल्मी तहकीक पर है। और इस सब की गुंजाइश यानी आजादी फिक्र, आजादी तनकीद और आजादी तहकीक की गुंजाइश दीन के दायरे में नहीं है, ये तस्लीम कर लेते हैं पहले से। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बाज बड़े मशहूर मुफक्किरीन भी गुफ्तगू का आगाज यहीं से करते हैं। बाज ऐसे अफराद जो इल्म कलाम जदीद के बुनियाद गुजार होने के मुद्दई हैं, वो कहते हैं कि हम एक नया इल्म कलाम दे रहे हैं, तजदीद इल्म कलाम कर रहे हैं। गुफ्तगू यहां से शुरू करते हैं कि इल्म हिकमत की राह और दीन व मजहब की या रूहानियत की राह अलग अलग है, और उसके बाद इन दोनों में तवाफुक की कोशिशें करते हैं, पैवंदकारी की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक ब्रिज तामीर कर दें, एक पुल बना दें, ताकि इन दोनों में कोई अलाका, कोई रिश्ता, कोई रब्त और कोई इत्तेहाद की सूरत पैदा हो जाए। ये अप्रोच है जो जनरली पाया जाता है। मैं इस बुनियादी मफरूजे को रद्द करता हूं, गलत है, गलत है ये मफरूजा कि दीन आजादी फिक्र को सल्ब कर लेता है, गलत है ये मफरूजा कि दीन आजादी तनकीद को सल्ब कर लेता है, गलत है ये मफरूजा कि दीन आजादी तहकीक को सल्ब कर लेता है। और अगर कोई दीन या बहुत से अदियान, बहुत से मजाहिब, बहुत से मसालिक आजादी राय, आजादी नजर, आजादी फिक्र, आजादी नकद, आजादी तहकीक और आजादी इल्म को सल्ब करते हो तो करते हो, इस्लाम हरगिज नहीं करता। ये बुनियादी मसला है। लफ्ज़ इस्लाम के जो मानी बयान किए जाते हैं कि लफ्ज़ इस्लाम के तो मानी ही है खुद सुपुर्दगी, तो जब खुद सुपुर्दगी हो गई तो फिर आजादी कहां रही? बहुत सादा सा जवाब है, दो निकात पर गौर कर लीजिए। पहले ये कि खुद सुपुर्दगी बे इख्तियाराना तलब की गई है या इख्तियार के साथ? बगैर
سوچے سمجھے خود سپردگی طلب کی جا رہی ہے، بغیر فکر کے خود سپردگی کا مطالبہ ہے یا نہیں؟ خود سپردگی کا مطالبہ ہے فکر کے بعد، غور کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، جستجو کرنے کے بعد. اگر غور و فکر و تحقیق و جستجو کے بعد خود سپردگی ہے تو آزادی ہے. یہ ایک نقطہ کہ خود سپردگی بے اختیارانہ نہیں قبول، نہیں طلب کی جا رہی ہے، نہ طلب کی جاتی ہے نہ قبول کی جاتی ہے. کسی غیر مسلم کو کوئی اچھا مسلمان پکڑ لے اور غریبان پکڑ کے کہے کہ بس لا الہ الا اللہ کہنا ہے تم، اور وہ بیچارہ غیر مسلم، اس لیے کہ راہ چارہ و تدبیر مسدود ہے، کسی کا ہاتھ غریبان پر ہے، تلوار دوسرے ہاتھ میں ہے، زندگی کی راہ مسدود، ایک ہاتھ میں غریبان ایک ہاتھ میں تلوار، کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ. اب یہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا، آپ پوچھئے رسول اللہ سے یہ اسلام قبول ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس لا الہ الا اللہ کو قبول کرے گا؟ جو بزور شمشیر لا الہ الا اللہ کہلوایا جائے وہ لا الہ الا اللہ خدا کو قبول نہیں آئے. کون کہتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا؟ قبول ہی نہیں ہے خدا کہتا ہے اسے دل سے کہے لا الہ الا اللہ تب ہے لا الہ الا اللہ. اور دل بھی انسان کا دل ہے جو بغیر عقل و منطق کے جھکتا نہیں. کون کہتا ہے کہ دل بغیر عقل و منطق کے جھک جاتا ہے؟ جھکتا نہیں دل کہیں. اور جب دل مطمئن ہو جائے، دل کہیں جھک جائے، تو پھر معمولی علم و منطق کی بات نہیں ہے، بہت بلند سطح پر دل جھکتا ہے. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام کے معنی جو ہمیں سمجھائے جاتے ہیں، خود سپردگی بالکل درست ہے، خود سپردگی، مگر خود سپردگی سے پہلے آزادی ہے، خود سپردگی سے پہلے غور و فکر ہے، تحقیق ہے. اسی کو ہم برابر آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے. اصول دین میں تقلید نہیں ہے. کسی جوان سے پوچھئے کہ آپ اللہ کو پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں؟ وہ کہیں گے جی ہاں. کیوں قائل ہیں؟ کہ وہ آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ توحید قبول نہیں ہے، یہ توحید قبول نہیں ہے. اصول دین میں تقلید حرام ہے. جب تک اطمینان حاصل نہ ہو جائے، علماء سے مدد لی جائے گی، علماء کے دلائل سنے جائیں گے، قبول کیے جائیں گے، لیکن جب ان دلائل پر اطمینان حاصل ہو جائے تب کلمہ قبول ہوگا. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ اسلام یعنی خود سپردگی. جی ہاں بالکل. خود سپردگی کس کے آگے؟ حق کے آگے یا باطل کے آگے؟ خود سپردگی کس کے آگے؟ حقیقت کے آگے یا افسانے کے آگے؟ اگر حق و حقیقت کے آگے خود سپردگی
سپردگی ہے تو پھر حق کو قبول کرنے کے بعد جس آزادی کا آپ خواب دیکھتے ہیں وہ آزادی نہیں سرکشی ہے.
آزادی اور سرکشی میں فرق ہے. آزادی اور بغاوت میں فرق ہے. آپ سرکشی اور بغاوت کو آزادی کہتے ہیں, آزادی کے معنی کچھ اور ہیں. آزادی میں مثبت معنی ہے, سرکشی میں منفی معنی ہے. آزادی میں مثبت معنی ہے, بغاوت میں منفی معنی ہے. اور یہ معنی جاری و ساری ہیں. حقائق کے تمام مراتب میں اور تمام افراد میں, حقیقت کے تمام مراتب میں, حقائق کے تمام افراد میں یہ حقیقت جاری و ساری ہے کہ قبول کرنے سے پہلے غور و فکر کر لیجئے, حق کو حق پہچان لیجئے تب قبول کیجئے, اور جب حق کو حق سمجھ کر قبول کر کیا ہے تو پھر چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ اب جو یہ پابندی ہے کہ چھوڑ نہیں سکتے, یہ کوئی پابندی نہیں ہے. قید, پابندی, اسیری کے الگ معنی ہیں, عہد وفا کے معنی الگ ہیں. حق مان لینے کے بعد اب جو کہا جا رہا ہے کہ حق کے ساتھ رہو, یہ قید نہیں ہے, وفا ہے.
مشکل یہ ہے, مصیبت یہ ہے کہ حقائق کو بیان کرنے کے سلسلے میں الفاظ کے انتخاب میں جب غلطی ہو جاتی ہے تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. آپ سرکشی کو آزادی کہہ دیجئے, آپ جسارت کو جرأت کہہ دیجئے, آپ تحور کو شجاعت کہہ دیجئے, نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جہالت کو علم کہنا پڑے گا. خشت اول چن نہد معمار کج, میرود دیوار کج. پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی گئی تو بھی جہاں تک دیوار اٹھے گی سرا سے سریا تک وہ ٹیڑھی اٹھے گی. اللہ کوئی کہتا رہے کہ سیدھا لگا تھا قد قلم سر نوشت کو, مگر وہ اگر ٹیڑھا لگا ہے تو ٹیڑھا رہے گا. یہ دو نقطے بہت اہم ہیں اور اس چیز کو ذہنوں میں راسخ کر لیجئے. ظاہر ہے کہ مجلس کے اپنے حدود ہوتے ہیں, ہر گفتگو کے اپنے آداب ہوتے ہیں. سیمینار ہو تو پھر دونوں طرف سے گفتگو ہوتی ہے, آپ اعتراضات کریں ہم جوابات دیں, ہم اعتراضات کریں آپ جوابات دیں, مباحثے کی کیفیت ہوتی ہے. مجلس کے آداب یہ ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ خطیب کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے, تو ہم اپنی باتیں کہہ رہے ہیں اور مختصر انداز میں کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بحث بہت بڑی ہے. کوئی بھی ہو کہنے والا کہ علم اور دین کی راہیں جدا جدا ہیں, اس کی نگاہ میں کوئی اور دین ہوگا, اسلام نہیں ہوگا. اسلام کی بنیاد علم و عقل پر ہے. جو اس بات کو تسلیم نہ کرتا ہو, اب دیکھیے یہ میں کہہ چکا مجلس ہے اور خطابت اور شاعری میں تھوڑی سی قدریں مشترک ہیں, تو الفاظ کے استعمال میں آزادی تھوڑی سی ہم برت سکتے ہیں. جو اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ اسلام کی بنیاد عقل و علم پر ہے, اسے آپ دشمن عقل بھی کہہ سکتے ہیں, دشمن اسلام بھی. اسلام کی بنیاد علم و عقل پر ہے.
عین علم ہے اسلام، اسلام ہے عین علم، دوئی کا گزر نہیں ہے، خط فاصل کھینچ نہیں سکتے، مگر یہ کہ اعتباری، حقیقی نہیں، واقعی نہیں، اعتباری. یہ بہت مضبوط بیس ہے جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، فراہم کیا ہے کہ اگر دین کو سمجھنا ہے، مذہب کو سمجھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، تو اس مفروضے کو ریجیکٹ کر دیجئے آپ کہ علم میں اور مذہب میں دوئی ہے. جن مذاہب میں دوئی ہے وہ مذہب ہی نہیں ہے. جس دین میں علم نہیں ہے، جس دین کی بنیاد علم پر نہیں ہے، وہ دین ہی نہیں ہے. دنیا دین کہتی رہے مگر خدا کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اختلافات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے کیوں ہیں؟ اسی آیت کو اگر پوری پڑھ لیں آپ، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. سبحان اللہ. اور یہ جو اہل کتاب اختلاف کرتے ہیں وہ اختلاف یوں ہی نہیں کرتے، علم کے آ جانے کے بعد کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ علوم انسانیہ میں تحقیق کرتے ہیں، ادیان اور مذاہب کی تاریخ لکھتے ہیں، تنقیدی تاریخ، تجزیاتی تاریخ، تحلیلی تاریخ، اور پھر وہ یہ ثابت کرتے ہیں، زیادہ تر یہ ٹرینڈ چلا رہا ہے، پیٹرن چلا رہا ہے، ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ یہاں سے بات شروع ہوگی اور ان آرگومنٹس کے بعد یہاں جا کے ختم ہوگی. وہ یہ ہے کہ دین و مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، روحانیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خدا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دین و مذہب کی بنیاد بس خوف پر ہے اور جہالت پر. شروع کا انسان، اس کے پاس علم نہیں تھا، سائنس نہیں تھی، فلسفہ نہیں تھا، حکمت نہیں تھی، وہ انسان لاکھوں برس پہلے کا انسان، اور جس چیز سے خوف کھا جاتا تھا اس کی عبادت کرتا تھا، اور یا پھر وہ خدا کو، خدا کا ایک تصور اس نے گڑھ لیا، زندہ رہنے کے لیے ایک سہارا اسے چاہیے تھا، اور اس طرح کی نہ جانے کتنی تھیوریز ہیں جو مسلسل دہرائی جا رہی ہیں مذہب کے خلاف. اور اس وقت پوری دنیا میں خدا کے وجود کے، خدا کے پر عقیدے کے، خدا پر ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، دیانت داری کے خلاف ایک بڑا مشن ہے جو کام کر رہا ہے، اور یہی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں. ان تمام مکاتب فکر کا مطالعہ کرنے اور ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں اس وقت، ہمارے دانشوروں پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں اس وقت، اور وہاں پر بھی جا کر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام مفروضے باطل مفروضے ہیں، کہ دین کی بنیاد خوف پر ہے یا دین کی بنیاد جہالت پر ہے. بے دینی کی بنیاد جہالت پر ہے، دین کی بنیاد جہالت پر نہیں ہے، بے دینی کی بنیاد جہالت پر. نہ جانے کتنے نظریات پیش کیے گئے، اور اس میں جغرافیائی اور ماحولیاتی اور تاریخی اور سماجیاتی اور انسانیاتی مطالعات کو ضم کیا گیا اپنے مفروضے اور مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، کہ صاحب دیکھیے دنیا کے فلاں علاقے میں جغرافیائی حالات یہ تھے،
اور اس لیے وہاں کثرت کا عقیدہ پیدا ہوا، بہت سے خداؤں کا تصور پیدا ہوا، اور دنیا کے فلاں علاقے میں چونکہ وسیع صحرا تھا، لق و دق میدان تھا اور وسیع فضا تھی اور ماحول میں تنوع نہیں تھا، تو وہاں ایک خدا کا تصور پیدا ہوا. یعنی کیا مفروضے ہیں، مفروضے ہیں، یہ مفروضے ہیں بے سر و پا. کوئی منطق اور کوئی استدلال اس کے پیچھے نہیں ہے، صرف مفروضہ ہے. ادعا ہی کو دلیل کا نام دے دیا جاتا ہے، دلیل کو ادعا، ادعا کو دلیل. بات چل رہی ہے، دہرائی جا رہی ہے مسلسل. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید میں پہلی بار نہیں، کل جو میں نے اشارے کیے تھے کہ قرآن مجید نے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل اور ان کے استدلال اور ان کے حجج اور ان کے بینات اور ان کے مناظرات ہی تھوڑی نقل کی ہیں. جناب نوح کی گفتگو ان کی قوم کے ساتھ، جناب ابراہیم کی گفتگو ان کی قوم کے ساتھ، جناب موسیٰ کی گفتگو ان کی قوم کے ساتھ، یہ سب نقل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کیوں ہوئی ہے؟ نبیوں نے جس کو مخاطب قرار دیا اپنی سادہ زبان میں، فطری منطق کے ساتھ اس کے توہم یا جہالت کو آشکارا کر دیا. نبیوں کے مقابلے میں جو لوگ تھے، بہت سے دینوں کے ماننے والے، بہت سے مذہبوں کے ماننے والے، بہت سے خداؤں کے ماننے والے، وہ تھے جن کے عقیدوں کی بنیاد مغالطوں پر تھی، توہمات پر تھی، تعصبات پر تھی، جہالتوں پر تھی، خوف پر تھی. ان سے کیا گفتگو کی نبیوں نے؟ تم اس کی عبادت کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ یہ ہماری حاجتیں عطا کرتے ہیں. جواب میں سادہ سی بات، جو اپنی ضرورتیں پوری نہ کر سکیں وہ تمہاری ضرورت کیا پوری کریں گے؟ آپ بتائیے اس میں منطق ہے یا نہیں؟ جو اپنی ضرورت پوری نہ کر سکے وہ تمہاری ضرورت کیا پوری کرے گا؟ یہ جاہلانہ بات ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. مسئلہ یہ ہے کہ کل بھی بت پرستی جاری تھی، آج بھی بت پرستی جاری تھی. کل پتھروں کے بت تراشے جاتے تھے، آج کسی اور انداز کے بت تراشے جاتے ہیں. اور بتوں کو اپنے دلوں میں یا آستینوں میں رکھنے والے ہیں. نبیوں کو جھٹلانا چاہتے ہیں، منطق الہی کی تردید کرنا چاہتے ہیں، انسانی ضمیر کو جھٹلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے ہیں،
نہ ہوں گے.
اس لیے کہ ان کی تمام تر باتیں جس طرح کل جہالت پہ مبنی تھیں، اسی طرح آج جہالت پر مبنی ہیں. قرآن مجید نے یہ باتیں ہوتی کیوں ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی کہ ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، یہ جو اختلاف کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، خدا کی تکذیب کرتے ہیں، الحاد اختیار کرتے ہیں یا دین میں تحریف پیدا کرتے ہیں، کتاب خدا میں تحریف پیدا کرتے ہیں، وحی الہی میں تحریف پیدا کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم تو ہے مگر حرص و حوث کی بنا پر، उनके आपस में अपने मसाले हैं, अपने मफादात हैं, अपने मकासिद हैं, अपने अहदाफ हैं। यहां पर एक बात और कुरान मजीद ने वाज़ह कर दी, दुनिया में ज्यादातर जो इख्तलाफात हैं वो बेचारे जाहिल जो वाकई जाहिल हैं, जो जहल बसीत का शिकार हैं, नादान लोग, सादा लौह लोग, जाहिल लोग, इनकी वजह से इख्तलाफात नहीं पैदा होते।
बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत सोच समझ कर इख्तलाफ पैदा करते हैं ताकि इंसानियत का इस्तेहसाल कर सकें, एक्सप्लॉइट कर सकें, इस्तेहसाल कर सकें, जुल्म और इस्तेमदाद की राहें हमवार कर सकें। ये जमीर फरोश उलमा होते हैं, ये जमीर फरोश दानिश्वर होते हैं, ये जमीर फरोश मुफक्किर होते हैं, ये जमीर फरोश अहले कलम होते हैं, जो अपने मफादात की खातिर, अपनी मसलहतों की खातिर दीन में तहरीफ करते हैं या इल्हाज अख्तियार कर लेते हैं, अपने जमीर को भी झुटलाते हैं। وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اللہ اعلان کر رہا ہے، چیلنج ہے کہ جو دین ہے وہ علم ہے، جو اسلام ہے وہ علم ہے، جو توحید ہے وہ علم ہے، جب علم ان کے پاس آ جاتا ہے تو علم آنے کے بعد اس کے باوجود یہ اس سے بغاوت کرتے ہیں۔ کس کا بیان ہے؟ یہ قرآن کا بیان ہے۔ کم از کم وہ دانشور، وہ علماء، وہ اہل قلم، وہ مفکرین، وہ شعراء، وہ ادبا، وہ خطبا جو قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں، انہیں ان تمام نظریات کی تردید منطقی طور پر کرنی چاہیے، علمی طور پر کرنی چاہیے، جو مسلسل نظریات دہرائے جا رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد بھی اسی طرح جس طرح تمام ادیان و مذاہب کی ہے جہل پر ہے یا نادانی پر ہے۔ خدا کا تصور تو انسان نے جہالت کی بنیاد پر قبول کر رکھا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے الا من بعد ما جاءهم العلم، ان کے پاس علم آ چکا ہے، علم ہے، اس کے بعد وہ بغیا بینہم، اپنے آپس کے مفادات کی خاطر اختلاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد تحدید بھی ہے۔ تحدید کیا ہے؟ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اب بس آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے گا، لیکن اس لفظ پہ بھی غور کیجئے، یکفر کے معنی کیا ہے؟ جھٹلانا یا چھپانا، یعنی کچھ ہے جسے یہ چھپاتے ہیں۔ لفظ کفرہ کے دو معنی ہیں، انکار کرنا یا چھپانا، پردہ ڈال دینا۔ توجہ ہے، کچھ ہوگا تب تو پردہ ڈالیں گے، کوئی بات ہوگی تب نہ انکار کریں گے۔ توجہ ہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائیں گے، انکار کریں گے یا اس پہ پردہ ڈالیں گے، تو بس ان سے یہ کہہ دیجئے کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، حساب کی دعوت، یہ کیا جاہلانہ دعوت ہے؟ نعوذ باللہ، توہم ہے، مغالطہ ہے، اشتباہ ہے، یہ ایک حقیقت کی طرف، تجربی حقیقت کی طرف دعوت ہے۔ توجہ ہے، علم کے دو مراتب تسلیم کر لیجئے اس وقت، ایک وہ مرتبہ جو محسوس تجربے سے بلند ہو، ایک وہ مرتبہ علمی جو محسوس تجربے کے دائرے میں آتا ہو۔ دین نے اپنے کو دونوں سطحوں پر رکھا ہے، خالص عقلی تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہو تو کر لو، محسوس تجربہ کرنے کا حوصلہ ہو تو وہ کر لو۔
سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔
گفتگو کو آگے بڑھنے دیجئے. دو سطحیں علم کی، تھیوریٹیکل پریکٹیکل، نظریاتی عملی، عقلی تجزیہ، منطقی تجزیہ، ریاضیاتی تجزیہ اور عملی تجزیہ، تجربہ. یہ جو کہا جا رہا ہے ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب کو پہنچے گا، یہ عملی نتائج کی طرف اشارہ ہے. اور سلبی ہی بات نہیں ہے، ایجابی بات بھی ہے، کیونکہ بات ایک تسلسل کے ساتھ، ایک منطقی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اصول عقائد کی بحث بھی، کلامی بحث بھی صرف نظریاتی اور استدلالی نہیں ہونی چاہیے. پائے استدلالیان چوبین بوج، استدلال کے پاؤں کبھی کبھی لڑکھڑا جاتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں. یہ حضرت مولانا روم نے ارشاد فرمایا ہے. یہ مولانا روم بھی عجیب و غریب شخصیت ہیں. آپ کو معلوم ہے جدید سازش کیا ہو رہی ہے دین و مذہب کے ساتھ اور مولانا روم کے ساتھ؟ بھائی بات ذہن میں آ گئی، زبان پہ آ گئی، تو میں عرض کر رہا ہوں دیکھیے کس طریقے سے مسلمانوں کو، مسلم معاشرے کو، مذہبی دینی معاشرے کو، الہی اور توحیدی معاشرے کو مغالطے میں مبتلا کیا جاتا ہے، اشتباہات میں مبتلا کیا جاتا ہے، کس طریقے سے جنوں کو خرد اور خرد کو جنوں کا نام دیا جاتا ہے. سن 2007 میں یونیسکو کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ہم یہ سال مولانا روم کا سال منائیں گے، اور اس کے بعد جو مغرب کا انداز ہے، ایک ادعائی انداز میں کہا گیا کہ ہم نے اس شخصیت کو ڈسکور کیا ہے، یعنی گویا خود مسلمان واقف نہیں تھے، ان کی قدر سے آشنا نہیں تھے، ہم بتا رہے ہیں آج کے مولانا روم کیا تھے اور ان کا پیغام کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے بعد بکے ہوئے دانشور، غلامانہ ذہنیت رکھنے والے دانشور، وہ بھی اسی طرح دہراتے رہتے ہیں. خدا کی قسم یہ ہندوستان، یہ پاکستان، یہ ایران، یہ عراق، یہ مشرق کی دنیا، یہ ترکیہ، یہ ہزاروں کتابیں مولانا روم پر لکھی جا چکی ہیں، ہزاروں مقالے لکھے گئے. ہمارے اس مجمع میں کتنے بزرگ ہوں گے کہ جو مولانا روم کے اشعار جنہیں زبانی یاد ہوں گے. کبھی ہم نے مولانا روم کو بھلایا ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈسکور کر رہے ہیں، اور فرمایا یہ چھوٹی سی مثال ہے اس روشنی کے زمانے میں، اس 21ویں صدی میں، کہ ہمارا مال ہم سے لے کے ہمیں بیچ رہے ہیں. اور اس پر ناز کر رہے ہیں، اس پر ناز کر رہے ہیں اور احسان جتا رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسے کہتے ہیں جنوں کا نام خیرت پڑ گیا، خیرت کا جنوں، جو چاہے آپ کا اس میں کرشمہ ساز کرے. اور پھر مولانا روم جن کی بنیاد علم توحید پر ہے، جن کی بنیاد روحانیت پر ہے، انہی کے پیغام کو اب اس طرح بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے کہ لا مذہبیت کو فروغ ہو جائے، الحاد کو فروغ ہو جائے، سو کال سیکولرزم اور لبرلزم اور پلورلزم اور کیا کیا ازم مولانا روم کے سہارے آگے بڑھے، بے یقینی کو فروغ دیا جائے اس کے حوالے سے جس نے یقین سے سرشار ہو کر شاعری کی ہے. یہ ہے آج کی دنیا، یہ ہے دانشوروں کی فریب کاری، یہ ہے فریب کاری. بہرحال چونکہ آ گیا تھا زبان پر نام جناب مولانا روم کا، اس لیے میں نے یہ اشارہ کر دیا. میں مولانا روم کا حوالہ دے رہا ہوں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کا بھی غیر خدا اور رسول کسی کا بھی حوالہ دیا جائے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انہیں 100% ہم قبول کرتے ہیں یا 100% رد کرتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے.
خدا و رسول کو بھی اس لیے 100% قبول کرتے ہیں کہ وہ 100% حق ہیں. فطرت ہماری ایسی ڈھالی ہے خدا نے, ذہن بشری ایسا ہے, ذہن انسانی ایسا ہے کہ جو کسی حقیقت کو حقیقت مانتا ہی نہیں جب تک کہ اس کی حقیقت و حقیقت ثابت نہ ہو جائے. زبان کی بات الگ ہے, زبان سے کچھ بھی کہے انسان, زبان سے کچھ بھی کہے انسان, مگر دل ذہن تضادات کو قبول نہیں کرتا. ہمارا ذہن اس طرح ڈھالا گیا ہے کہ ہم ہر قضیے کو ہر مسئلے کو چھوٹے بڑے تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ اس میں کہیں تناقض تو نہیں ہے, اس میں کہیں تضاد تو نہیں ہے. اگر تناقض اور تضاد ہوتا ہے تو رد کر دیتے ہیں. اسی لیے میں نے کل دو جملے تقریر کے اختتام پر کہے تھے کہ حقیقت وہ ہے جس کا علمی سطح پر انکار ناممکن ہو, حقیقت وہ ہے جس کا علمی سطح پر انکار ناممکن ہو, علمی انکار ناممکن ہو. انکار تو کرنے والے کریں گے, انکار تو کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ وہ پرانی مسئلہ ہے, اور پرانی مسئلہ کبھی پرانی ہوتی نہیں ہے. وہ گاؤں کی زبان اور گاؤں کے ضرب الامثال بھی شہروں میں آج تک بہت کارآمد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ پنجوں کا فیصلہ تو اپنی جگہ ہے, وہ پرنالا یہیں رہے گا. پنچوں کا فیصلہ تو ہم رد نہیں کر سکتے, وہ علم و منطق پر مبنی ہوگا, تو رد بھی نہیں کرتے مگر پرنالا یہیں بہے گا. تو حقیقت وہ ہے جس کا علمی انکار ممکن نہ ہو. آج تک وجود حق سمجھی کے انکار کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے سوائے جہل کے. وجود ذات باری تعالی پر اور توحید حق سمجھی پر اتنی دلیلیں ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا, اور اس کے نہ ہونے پر یا انکار پر دلیل صرف ایک ہے, جہالت. صرف جہالت, الحاد کی دلیل و بنیاد صرف جہالت ہے. اور دیکھیے قرآن مجید نے کس سادہ انداز سے بات کو آگے بڑھائی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ صرف سلبی اعتبار سے نہیں کہا کہ اللہ جو اس کی نشانیوں کا انکار کرے گا اس کے حساب کو پہنچے گا, بلکہ ایجابی تجربے بھی ہیں. کام یوں ہی نہیں کہتے خدا کو مانو, یعنی صرف ماننے کی بات نہیں ہے, ایک کلمہ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے, دل میں ایک اعتقاد رکھنے کی بات نہیں ہے, دماغ میں ذہن میں ایک مفروضہ یا نظریہ رکھنے کی بات نہیں ہے, عملاً اس سے جڑو, دعا کر کے دیکھو. دعا وجود حق, وجود خالق, وجود باری, وجود حق سمجھی کا عملی تجربہ ہے. دعا کر کے دیکھو. محسوس زیادہ کی مثال ہے, یہ مکان خالی ہو بالکل, تو کہیں سے کوئی آواز ہی نہیں آئے گی کہ مجھے پکارو. آئے گی آواز, پکارو, لیکن اگر کوئی ہو تب نہ اس مکان میں آنے والے سے وہ کہے گا کہ میں ہوں. کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو پکار لینا. پکارنے والا جب پکارے
اور وہ آواز بھی تھے سنے بھی مدد بھی کرے تو پھر دعوی ثابت علمی سطح پر بھی عملی سطح پر بھی. اصل میں ریلیجس ایکسپیرینسز روحانی اور مذہبی تجربات کے فلسفیکل ٹیسٹ کی کہ جو بنیادی پرنسپلس بنائے گئے اصول بنائے گئے وہی غلط ہیں. مسئلہ وہاں ہے کہ جو فلسفیکل ٹیسٹ کے اصول بنائے ہیں وہی اشتباہ ہے. جسے آپ فلسفی سمجھیں وہ فلسفی نہیں ہے فلسی ہے. جسے آپ فلسفہ سمجھیں فلسفہ نہیں سفسفہ ہے. یہ دین ہے جو کہتا ہے کہ جو ہے اسے مانو جو نہیں ہے اسے نہ مانو. یہ دین ہے جو کہتا ہے اسلام ہے جو کہتا ہے خدا کو اس لیے مانو کہ خدا ہے. اب بس ایک فقرہ عرض کروں. مجلس ہو ہی نہیں سکتی ممبر کی گفتگو مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ان کے حوالے درمیان میں نہ آ جائیں جن کے صدقے سے یہ ممبر ملا ہے. بس کیونکہ وقت تقریباً مکمل ہو گیا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پوری گفتگو کو مربوط کیجیے اور دیکھیے کہ مولا الموحدین امیر المؤمنین وصی خاتم النبیین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. یہ جو میں نے کہا کہ مذہب کہتا ہے کہ جو ہے اسے مانو جو نہیں ہے اسے نہ مانو. اب آپ کہتے ہیں کہ خدا ہے یہی تو مسئلہ ہے ہمیں کیسے مانیں کہ خدا ہے نظر تو نہیں آتا نا دکھائی نہیں دیتا ہمارے تجربے میں نہیں آتا. مولا کائنات کی کتاب نہج البلاغہ آپ اٹھا کے دیکھیں. ویسے نہج البلاغہ مولا کائنات کی کتاب نہیں کتاب تو شریف رضی کی اس میں کلمات مولا کے ہیں خطبات مولا کے ہیں. خطبات اٹھا کے دیکھیں قرآن مجید کی آیتوں کی کس طرح تفسیر و تشریح کی. منطق قرآنی اگر تفسیر سے ملے گی تو نہج البلاغہ میں نہج البلاغہ منطق قرآنی کی شرح ہے. ابن سینا نے منطق ارسطو کی شرح کی ہے. علی ابن ابی طالب نے منطق الہی کی شرح ہے. جسے قرآن کی منطق سمجھنا ہو جسے قرآن کی زبان سمجھنا ہو جسے قرآن کے استدلال و اسلوب استدلال کو سمجھنا ہو وہ نہج البلاغہ پڑھے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر جو مخلوق کو دیکھتا ہے اور خالق کا انکار کرتا ہے. تعجب ہوتا ہے اس پر جو مخلوق کو دیکھتا ہے اور خالق کا انکار کرتا ہے. کتنی بڑی بحث ہے کیسی سمیٹ کے دو جملوں میں. شاگرد کس کے ہیں؟ شاگرد اس محمد عربی کے ہیں
جس نے فرمایا ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے مختصر جملوں میں، مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمونے کا ہنر دیا گیا. تعجب ہوتا ہے، مفصل خطبے تو اپنی جگہ، مفصل استدلال اپنی جگہ، یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے جو مخلوق کو دیکھتا ہے اور خالق کا انکار کرتا ہے. اب یہاں سے ایک علمی بحث ہے کہ جسے تم دیکھ رہے ہو اسے پہچانو، یہ مخلوق ہے یا نہیں ہے. اب کائنات کا مطالعہ کرنے والے مجھے بتائیں کہ کائنات مصنوع ہے یا لا مصنوع. مجبور ہوں، پوری ٹیکنیکل بحث تو نہیں ہو سکتی. یہ کائنات جو ہم دیکھتے ہیں مصنوع ہے یا لا مصنوع، مخلوق ہے یا لا مخلوق، چیز کی پراپرٹیز اور کیریکٹرسٹکس کو دیکھیں غور سے، تجزیہ کریں آزادی سے، تجزیہ کریں، تحلیل کریں، دیکھیں کوئی چیز جو آپ کے سامنے رکھی ہے وہ ہے کیا. بے آپ کے میز پر کوئی آپ کو دعوت دے اور کھانے کی میز پر گوشت اور سبزی یوں ہی لا کے رکھ دے، اوکے بسم اللہ تناول فرمائیے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی اب وہ پتھروں کا زمانہ باقی نہیں ہے، وہ گزر چکا. اور پتھروں کے زمانے کے لوگ بھی گوشت کو کم سے کم بھون کے کھاتے تھے، ایسے نہیں کھاتے تھے. اس زمانے کے لوگ بھون کے کھاتے تھے، اس زمانے کے تو کچا ہی زیادہ کسے تجربہ ہوگا. آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ جو میرے مخاطب ہیں براہ راست، آپ سے زیادہ کسے تجربہ ہوگا کیسا کچا گوشت کھایا جا رہا ہے، کیسا خون پیا جا رہا ہے. تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے، پختہ ہے کہ نہ پختہ ہے، پکی ہوئی ہے کہ پکی ہوئی نہیں ہے، کچی ہے یا پکی ہوئی ہے. اور پکا ہوا کھانا ہو، بہت لذیذ کھانا آپ کے سامنے کوئی رکھ دے، آپ کھائیں اور اس کے بعد کہیں بھائی ماشاء اللہ بہت عمدہ پکا ہوا ہے، بھائی آپ کا باورچی کون ہے؟ اور جب کہیں گے کوئی باورچی نہیں. کیا کوئی بات کبھی کھانا کیسے بنا؟ کہا نہیں بنا، بنایا تھا. کسی نے نہیں بنایا اسے. تو آپ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے، عقل باور نہیں کر سکتی، یہ چیز مصنوع ہے لا مصنوع نہیں ہے. اس کی کیریکٹرسٹکس بتاتی ہیں کہ بنائی گئی ہے، بنی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بنائی نہیں گئی. اس پوری کائنات پر اگر آپ غور فرمائیں تو اس کا ذرہ ذرہ پکارتا ہے زبان حال سے، گواہی دیتا ہے کہ ہم بنائے گئے ہیں، خود سے نہیں بن گئے. اور جب آپ اس نتیجے تک پہنچ جائیں جہاں یہ بنائی گئی ہے، تو آپ بنانے والے کا انکار نہیں کر سکتے، اتنے ہی شکوا کر سکتے کہ دکھائی کیوں نہیں دیتا، نظر کیوں نہیں آتا، کہاں ہے کہاں نہیں ہے. یہ جستجو کرنے کا حق ہے، انکار کا حق نہیں ہے.
اس نے آپ کو بنا کے خود کو چھپایا ہی اس لیے ہے تاکہ انکار نہ کرو اور جستجو کا سفر جاری رکھو.
فالو آپ پڑھ لیجیے محمد. انکار نہ کرو, جستجو کا سفر جاری رکھو. انکار کرنا جہالت ہے, جستجو کا سفر جاری رکھنا انسانیت اور حقیقت طلبی اور حق طلبی کی دلیل ہے. جستجو کا سفر جاری رکھو, اور اسی لیے کہا علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی, علمی طور پر بھی عملی طور. اب موقع نہیں ہے کہ میں اگلی آیت کو اس وقت کوٹ کروں اور اس کی تشریح کروں, لیکن ایک مثال کو اور ذرا سا واضح کر دوں. یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ انسان خدا کا انکار کر سکے, اور یہی مولا کائنات کا جملہ کہ تعجب ہے مجھے کہ انسان مخلوق کو دیکھتا ہے اور خالق کا انکار کرتا ہے. آپ کسی پارک سے گزر رہے ہوں اور کہیں بزرگ صاحب, کوئی بزرگ سال انسان, 40 برس کا ہو 50 برس کا ہو 80 برس کا ہو 100 برس کا ہو, کوئی بیٹھا ہوا کہے تو آپ کچھ توجہ نہیں کریں گے, گزر جائیں گے. لیکن اگر کوئی بچہ بیٹھا ہوا, بچہ پڑا ہوا, تو قدم ٹھہر جائیں گے, اگر بچہ بولنے کے قابل ہے تو پوچھیں گے تمہارے باپ کون ہے, تمہارا باپ کون ہے, تمہارا گارجین کون ہے, تم یہاں تنہا کیوں ہو, پوچھیں گے ضرور. انسانیت کا تقاضا. بڑے کو دیکھ کے کوئی نہیں پوچھتا کہ بچہ بھی ہے یا نہیں تمہارے پاس. دیکھ کے مجبور ہے پوچھنے پر کہ باپ ہے یا نہیں تمہارا, باپ کہاں ہے تمہارا. یہ تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا باپ ہے یا نہیں تمہارا, باپ کہاں ہے تمہارا, ماں باپ کہاں ہے تمہارے. یہی صورت اس کائنات کی ہے. جب ہم اس کائنات سے غور کرتے ہیں تو یہ مخلوق نظر آتی ہے. مخلوق جب پہچان لیا یہ مخلوق ہے تو خالق کا انکار ممکن نہیں ہے. جستجو لازمی ہے. جستجو لازم ہے, جستجو کیجئے. اور جب جستجو کریں گے تو مجبور ہیں, علمی تقاضا یہ ہے کہ ہر اس فرد کے پاس جائیں جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ ہم خدا تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس کا دامن پکڑ کے بیٹھ جائیں جو خدا تک پہنچا دے. محمد کا دامن اس لیے پکڑے ہوئے ہیں کہ محمد نے ہمیں اس طرح خدا تک پہنچایا کہ اب قیامت تک خدا کا انکار ممکن نہیں ہے. اس طرح خدا تک پہنچا دیا ہے محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح پہنچایا ہے کہ اس کے بعد نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہی, خدا کو ضرورت باقی نہیں رہی کہ کوئی اور پہچانوانے والا بھیج لیں.
آدم کو بھیجا پھر ضرورت محسوس ہوئی نوح کو بھیجا نوح کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کس کو کس کو ضرورت محسوس ہوئی خدا کو نبیوں کا سلسلہ جاری رہا ابراہیم کو بھیجا موسیٰ کو بھیجا عیسیٰ کو بھیجا جب محمد کو بھیج دیا انہوں نے ایسا کام کیا اب ضرورت ہی نہیں رہی خالق کو کہ کسی اور کو بھیجے کہ جاؤ مجھے پہچانواؤ اس لیے کہ اس طرح محمد عربی نے توحید کا پیغام پہنچایا کہ آغوش محمد میں آغوش پیغمبر میں تربیت والے نے یہ کہا کہ ہم ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے جسے دیکھتے نہ ہو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا پوری ملت اسلامیہ انتظار میں ہے کہ حشر برپا ہو تو خدا کا دیدار کرے ہم ایسے امام کو مانتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا یا ابا الحسن یا علی یا امیر المومنین کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے جواب میں فوراً بے تامل ارشاد فرمایا کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو سنا نہ ہو نہیں دیکھا نہ ہو بس تنہا علی نہیں ہے آغوش پیغمبر میں پلنے والے آغوش کی شرط ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آغوش اور اطراف میں فرق ہوتا ہے ہر جگہ کا اپنی تاثیر ہے آغوش میں پلنے والے اور ہوتے ہیں اطراف میں پلنے والے اور ہوتے ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا آغوش پیغمبر میں پلنے والے علی ہوں تو کہتے ہیں ہم خدا کو دیکھتے ہیں بغیر دیکھے عبادت نہیں کرتے حسین ہو تو کیا شان جو آئے مبارک عرفہ پڑھ لیجیے اے پروردگار تو کب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوا کہ تجھے تلاش کریں سامنے مسلسل مدام اللہ اے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا علمی اور عملی دونوں جہت اللہ ایک حقیقت ہے توحید ایک حقیقت ہے صرف عقیدہ نہیں ہے حقیقت ہے اور ہماری تکلیف یہ ہے تکلیف عقلی تکلیف شرعی تکلیف اسلامی تکلیف دینی تکلیف قرآنی ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اسے ڈسکور کریں اور اپنے آپ کو توحید کے سانچے میں ڈھال دیں یہ ہے توحید یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام اور اس پیغام کے لحاظ سے اس وقت منفرد ہے اسلام ہاں جب قبول کر لیا حق کو تو جو حق کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے وہ پورے کرنے ہوں گے وہ پابندی وفا وہ قید نہیں ہے وہ اسیری نہیں ہے وہ مجبوری نہیں ہے وہ اختیار کے ساتھ ارادے کے ساتھ شوق کے ساتھ ایک لگن کے ساتھ ایک عشق کے ساتھ ایک سرشاری کے ساتھ دیکھیں نا کیسے جان دی ہے حسین نے کیسے جان کس شوق سے کس شوق سے اگر کہ آج روزے عاشورہ کے واقعات بیان کرنے کی مناسبت نہیں ہے مگر بس ایک جملہ جو تاریخوں میں محفوظ ہے وہ یاد دلا دوں آپ کو, تاریخ طبری میں بھی یہ جملہ ہے, اسی تاریخوں میں دشمن گواہی دیتا ہے کہ روز عاشورہ جیسے جیسے حسین پر مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں چہرہ دمکتا جا رہا اللہ. چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہو رہا ہے, چہرے کی آب و تاب میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ. اس لیے کہ جو قربانی پیش کی جا رہی تھی وہ بارگاہ حق میں پیش کی جا رہی تھی, اللہ کے حضور میں پورے ارادے اختیار کے ساتھ قربانی پیش کی جا رہی تھی. بس آج تو دو محرم ہیں, کہتے ہیں دو محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا. اٹھائیس سفر کو حسین مدینے سے چلے تھے, نو ذی الحجہ یا آٹھ ذی الحجہ کو حسین مکے سے نکلے تھے, اور جب مکے سے نکلے تھے تبھی آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ ہماری منزل کیا ہے. آپ کا وہ مشہور خطبہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کی سرزمین پر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, کہنی بے اوفالی تتقطعها عسلان الفلوات بين النواویس و کربلا. لفظ کربلا کا نام حسین نے مکے سے نکلتے وقت لیا ہے زبان, اس خطبے میں, اس عظیم الشان خطبے میں. حسین کو معلوم تھا کہاں پہنچنا ہے, اسی لیے جو ارباب مقاتل بیان کرتے آئے ہیں وہ اس انداز سے بیان کرتے ہوئے آئے ہیں کہ قافلہ جب کربلا کے قریب پہنچا تو چلتے چلتے حسین کا گھوڑا رک گیا. کہتے ہیں کہ آپ نے پے در پے کئی گھوڑے بدلے, کوئی آگے نہیں بڑھا. پھر آپ نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے, یہ سب ظاہری طور پہ حجت تمام کرنا ہے. اللہ کی حجتیں, اللہ کی آیتیں, اللہ کی نشانیاں, اللہ کے اولیاء جو بات کرتے ہیں, جو کام کرتے ہیں بے مصلحت نہیں ہوتا. پوچھا کون سی جگہ ہے یہ, لوگوں نے مختلف نام بتائے. پہلے نام پر اطمینان نہیں ہوا حسین کو, کئی لوگوں سے نام پوچھے تو ایک شخص نے کہا اس سرزمین کا نام کربلا ہے. حسین نے کہا بس ہماری منزل آ گئی. پیغمبر اسلام کی زبان مبارک کربلا کا نام آ چکا تھا. امیر المومنین علی بن ابی طالب کربلا سے گزرتے وقت صفین کے موقع پر ٹھہر کر دو رکعت نماز پڑھ چکے تھے, اور امیر المومنین نے بتا دیا تھا اس وقت کہ دیکھو یہ جو جگہیں دیکھ رہے ہو نا, یہاں ان کے خیمے نصب ہوں گے, یہاں ان کا خون بہایا جائے گا. وہی الفاظ حسین نے دہرا دیے, بس یہی ہماری منزل ہے, یہاں ہمارے خیمے لگیں گے, یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. خیمے لگے, یہ جملے حسین نے کہے تھے, لیکن ہماریاں دور تھیں, ہماریاں پیچھے تھیں. اکبر سے کہا تھا, قاسم سے کہا تھا, عباس سے کہا تھا, ہماریاں دور تھیں. جب سواریاں بٹھائی گئیں, ناقے بٹھائے گئے, گھوڑے بٹھائے گئے, اور بیویاں اتریں تو کہتے ہیں جیسے ہی زینب کا قدم زمین پر پڑا, ایک ہوا کا جھونکا آیا, اس کے ساتھ جو زمین کا غبار اڑا اور مشام زینب تک پہنچا تو بیوی رونے لگی اور کلیجہ تھام کے کہا میرے بھائی کو بلاؤ. حسین قریب آئے, بھیا اس میں تو ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے جیسے لہو کی خوشبو ہو.
اجركم على الله اجركم على الله اجركم على الله خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. یہ آواز گریا, یہ نالہ و بکا, یہ شیون, یہ عبادت ہے. عبادت اس لیے کہ یاد حق میں ہو رہا ہے, اعلان حقیقت کے لیے ہو رہا ہے, یہ نصرت حق ہے. ظلم کے مزاج پر بہت ڈرا ہے آپ کی آواز. اپنی آوازیں بلند کیجیے, اسی سے ظلم مٹے گا. ظلم کے لیے یہ آپ کی آوازیں ضرب کاری کی حیثیت رکھتی ہیں. زینب کو حسین نے سمجھایا, خیمے برپا ہوئے, بس خیمے برپا ہوئے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دشمن نے آ کر روکنا ٹوکنا چاہا کہ خیمے یہاں دریا کے کنارے نہیں لگیں گے, یہاں دریا کے کنارے خیمے نہیں لگیں گے. اصحاب و انصار حسین میں کچھ ایسے جری تھے کہ انہوں نے آستینیں الٹ لی. کون ہے جو ہمارے رہتے ہوئے خیمہ ہٹا دے؟ خدا کی قسم, حسین نے اپنے جانساروں کو داد شجاعت دینے کی اجازت ہی کب دی, ورنہ کربلا کی تاریخ کچھ اور ہوتی. کہتے ہیں یہ زہیر قین تھے جنہوں نے کہا خیمے نہیں ہٹیں گے, جنگ ہو جائے گی. زہیر قین نے ہاتھ قبضہ شمشیر پہ رکھ دیا. اب کون سنبھالے؟ اور حسین کے لیے یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب زہیر نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے تو عباس کا جذبہ کیا ہوگا. اور اگر عباس بکھر گئے تو پھر کیفیت کچھ اور ہوگی. کہتے ہیں فوراً جناب سید الشہداء اس وقت گئے پھر بہن کے خیمے میں, اے بہن زینب عباس کو بلا لو, عباس کو بلا لو, کہیں جنگ نہ چھڑ جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری طرف سے جنگ کا آغاز ہو. اللہ اکبر, خیمے ہٹا لیے گئے. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ساتویں محرم سے پانی بند ہوا تھا, ساتویں سے نہیں, پانی تو دو ہی سے بند ہو گیا. پیاس کا سلسلہ گویا آج ہی سے شروع ہو گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون, رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے اشنا فرما. پروردگار ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن رہے. معبود ہمارے وجود کو نور توحید سے منور رکھ. پروردگار ہمارے معاشرے کو تہذیب محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود ہمارے ولی آخر کو انہیں ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت کا پرچم لہرا.